كتاب الفرائض المجمع على توريثهم من الذكور عشرة. اچھا بھائی کتاب الفرائض ہم شروع کریں گے آج بھائی. بھائی کتاب الفرائض میں لکھنے کا کچھ کام ذرا زیادہ ہے تو چند دن تک میں ضروری باتیں اور اہم قوانین وغیرہ ہے وہ میں لکھواؤں گا بھائی, آپ حضرات اپنے پاس لکھتے جائیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ کتاب میں سے بھی کتاب الفرائض پڑھیں گے, پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا بھائی. تو لکھیے بھائی سب سے پہلے کتاب الفرائض, علم الفرائض بھائی. جلدی جلدی لکھنا ہے بھائی, جلدی جلدی. علم الفرائض, علم الفرائض وہ علم ہے جس کے ذریعے میت کے شرعی ورثہ کا پتہ چلتا ہے, جس کے ذریعے میت کے شرعی ورثہ کا پتہ چلتا ہے. اور ان قوانین, اور ان قوانین کو جانا جاتا ہے, اور ان قوانین کو جانا جاتا ہے جن کے مطابق ورثہ میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا. جن کے مطابق ورثہ میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا, ترکہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے بھائی, کاف اور ہا. یاد رکھیے فرائض جمع ہے فریضہ کی, فرائض جمع ہے فریضتن کی, فرائض جمع ہے فریضتن کی. جس کے معنی مقرر کرنے اور حصے کے ہیں, چونکہ اس علم کے ذریعے, چونکہ اس علم کے ذریعے وارثوں کے حصوں کا پتہ چلتا ہے, وارثوں کے حصوں کا پتہ چلتا ہے, اس لیے اس کا نام علم الفرائض رکھا گیا, اس لیے اس کا نام علم الفرائض رکھا گیا. الگ سطر میں لکھیے بھائی, یاد رکھیے جب بھی آپ لکھتے ہیں صفحے کے دونوں کناروں پر کچھ تھوڑی جگہ چھوڑ کر لکھا کریں, بالکل ابتدا سے آخر تک نہ لکھا کریں بھائی, اور پیرے بنایا کریں بھائی, پیرے بنایا کریں, اس سے تحریر خوشنما معلوم ہوتی ہے اور اس کے حصے بن جاتے ہیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بھائی. اور کوئی بھی نیا پیرا شروع کریں اس نئے پیرے کے شروع میں بھی ایک آدھ انچ جگہ چھوڑ دینی چاہیے بھائی. اچھا بھائی الگ سطر میں لکھیے, میت کے ترکہ سے متعلقہ حقوق, میت کے ترکہ سے متعلقہ حقوق، آگے لکھیے میت کے ترکہ سے چار قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، میت کے ترکہ سے چار قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، نمبر ایک تجہیز و تکفین، نمبر ایک تجہیز و تکفین، نمبر دو دین کی ادائیگی، نمبر دو دین کی ادائیگی، نمبر تین نفاذ وصیت، نفاذ وصیت، فی ثلث ما بقیہ، فی ثلث ما بقیہ من المال، فی ثلث ما بقیہ من المال، نمبر چار تقسیم ما بقیہ بین الورثہ، تقسیم ما بقیہ بین الورثہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ میت کے ترکے سے کتنے حقوق متعلق ہیں؟ چار حقوق متعلق ہیں، اولاً تجہیز و تقسیم، کسی شخص کے انتقال پر اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تقسیم کا بندوبست کیا جائے گا بھائی، کفن دفن بھائی، اور اس کے بعد اس کا جتنا مال ہو وہ اس میں سے اس کے دیون ادا کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا اس کے ثلث کے اندر وصیت نافذ کی جائے گی، اور ما بقیہ جو ہے وہ ورثہ کو دے دیا جائے گا. آگے لکھئے الگ سطر، سب سے پہلے میت کے مال میں سے، سب سے پہلے میت کے مال میں سے اس کی تجہیز و تقسیم کی جائے گی متوسط درجے کی، اس کی تجہیز و تقسیم کی جائے گی متوسط درجے کی، سمجھے؟ یعنی زیادہ خرچہ نہیں کیا جائے گا بھائی، متوسط درجے کا خرچہ ہوگا. اس کے بعد میت کے ذمہ جو دیون تھے وہ ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد میت کے ذمہ جو دیون تھے وہ ادا کیے جائیں گے، چاہے اس میں پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، چاہے اس میں پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے. دین کی ادائیگی کے بعد، دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے، دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو اس کے ثلث میں وصیت نافذ کی جائے گی. اگر میت نے وصیت کی ہو تو اس کے ثلث میں وصیت نافذ کی جائے گی، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو. یعنی یہ دیکھیں گے کہ میت نے کسی کے لیے کوئی وصیت تو نہیں کی، کسی کے لیے کوئی وصیت تو نہیں کی، اگر وصیت کی ہو، اگر وصیت کی ہو تو موصی لہو کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا، تو موصی لہو کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ موصی لہو کا حصہ، کہ موصی لہو کا حصہ ثلث ما بقیہ سے بڑھنا نہیں چاہیے، ثلث ما بقیہ سے بڑھنا نہیں چاہیے، اگر ثلث سے زائد کی وصیت کی ہو، اگر ثلث سے زائد کی وصیت کی ہو، مثلا زید نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد، مثلا زید نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا نصف مال عمر کو دے دیا جائے، میرا نصف مال عمر کو دے دیا جائے، تو اگر ورثہ اجازت نہ دیں، تو اگر ورثہ اجازت نہ دیں تو عمر کو صرف، تو عمر کو صرف ثلث یعنی تہائی مال دیا جائے گا، تو عمر کو ثلث یعنی صرف تہائی مال دیا جائے گا، اور اگر ورثہ اجازت دے دیتے ہیں، اور اگر ورثہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر نصف دے دیا جائے گا، نفاذ وصیت کے بعد، نفاذ وصیت کے بعد جو مال بچ جائے، نفاذ وصیت کے بعد جو مال بچ جائے وہ وارثوں میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا، وہ وارثوں میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا، الگ سطر لکھیے، وہ لوگ جو میت کے ورثہ بنتے ہیں دس قسم پر ہیں، وہ لوگ جو میت کے ورثہ بنتے ہیں دس قسم پر ہیں، جو ذیل میں ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں، جو ذیل میں ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں، نمبر ایک ذویل فروض، نمبر ایک ذویل فروض، نمبر دو عصبات نسبیہ، نمبر دو عصبات نسبیہ، عصبات فاد کے ساتھ ہے بھائی، عصبات نسبیہ، نمبر تین عصبہ سببی، نمبر تین عصبہ سببی، نمبر چار عصبہ سببی کے عصبات، نمبر چار عصبہ سببی کے عصبات، اولا نسبی ثانیا سببی، اسی کے آگے لکھنا ہے بھائی، نمبر چار عصبہ سببی کے عصبات، اولا نسبی ثانیا سببی، اولا نسبی ثانیا سببی، نمبر پانچ نسبی ذوی الفروض پر، نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد، ان کے حصوں کے بقدر رد، نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد، نمبر چھ ذوی الارحام، نمبر چھ ذوی الارحام، نمبر سات مولا الموالات، مولا لکھیں پہلے یا کے ساتھ لام پر کھڑی زبر بھائی، مولا اور آگے الموالات، الموالات، تو سات نمبر کیا ہوا مولا الموالات، نمبر آٹھ مقر لہو، مقر لہو میم قاف دو نقطوں والا اور را، را مشدد ہے، نمبر آٹھ کیا لکھا مقر لہو بالنصب علی الغیر، مقر لہو بالنصب علی الغیر، مقر لہو بالنصب علی الغیر، نمبر نو موصی لہو بجمیع المال، نمبر نو موصی لہو بجمیع المال، نمبر دس بیت المال، نمبر دس بیت المال، اب آگے تفصیل لکھیے بھائی، سب سے پہلے ہیں ذوی الفروض بھائی، عنوان دے دیں ذوی الفروض، ذوی الفروض وہ لوگ ہیں، ذوی الفروض وہ لوگ ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں، جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں، تو ترکہ سب سے پہلے ذوی الفروض میں، ترکہ سب سے پہلے ذوی الفروض میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے گا، ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کچھ مال بچ گیا تو باقی اقسام کو ملے گا، اگر کچھ مال بچ گیا تو باقی اقسام کو ملے گا، ورنہ باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا، ورنہ باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیے ذوی الفروض کے حصے چھ قسم پر ہیں، ذوی الفروض کے حصے چھ قسم پر ہیں۔ نمبر ایک نصف، نمبر ایک نصف، نمبر دو ربع، نمبر دو ربع، نمبر تین سمن، سمانیہ سے ہے بھائی سا کے ساتھ سمن، نمبر چار سلسان، نمبر چار سلسان، نمبر پانچ سلس، نمبر پانچ سلس، نمبر چھ سدس، نمبر چھ سدس۔ لکھ لیے بھائی، اول نصف، دوسرے نمبر پر ربع ہے، پھر سمن ہے، پھر سلسان، پھر سلس، پھر سدس۔ الگ سطر لکھیے بھائی، ذوی الفروض بارہ افراد ہیں، ذوی الفروض بارہ افراد ہیں، جن میں سے دس نسبی رشتہ دار ہیں، جن میں سے دس نسبی رشتہ دار ہیں اور دو سببی، اور دو سببی، یعنی زوجین، یعنی زوجین، یعنی میاں بیوی، یعنی میاں بیوی۔ لکھ لیا بھائی، تو دو سببی ہیں، کون ہیں دو سببی؟ زوجین یعنی خاوند اور بیوی، باقی دس میں سے تین مرد ہیں اور سات عورتیں، باقی دس میں سے تین مرد ہیں اور سات عورتیں۔ تین مرد یہ ہیں، تین مرد یہ ہیں، نمبر ایک باپ، نمبر ایک باپ، نمبر دو اخیافی بھائی، اخیافی بھائی، نمبر تین جد بھائی، جدن۔ جد کے آگے نشان لگا لیں اور پھر لکھیں، جد سے مراد جد صحیح ہے، جد سے مراد جد صحیح ہے، اور جد صحیح وہ ہے اور جد صحیح وہ ہے کہ میت سے اس کا تعلق ماں کے واسطے سے نہ ہو, لہذا نانا خارج ہوا, کیونکہ اس کا تعلق ماں کے واسطے سے ہے, تو نانا جد فاسد ہے, اور سات عورتیں یہ ہیں, نمبر ایک بیٹی, نمبر دو پوتی, نمبر تین حقیقی بہن, نمبر چار علاتی بہن, علاتی عین کے ساتھ, نمبر پانچ اخیافی بہن, نمبر چھ ماں, نمبر سات جدہ صحیحہ, آگے اسی کے آگے لکھیے بھائی, جدہ صحیحہ کی بھی تفصیل ہے. جدہ صحیحہ وہ ہے کہ میت کے ساتھ اس کے تعلق میں, نانا کا واسطہ بیچ میں نہ آئے, لہذا نانا کی ماں خارج ہوئی. کیونکہ اس سے تعلق نانا کے واسطے سے ہے, جبکہ نانی دادی پردادی وغیرہ شامل رہیں, جی یہ تھے ذوی الفروض. ذوی الفروض سمجھ میں آئے بھائی؟ ذوی الفروض کن کو کہتے ہیں بھائی؟ حصوں والے, جن کے حصے شریعت کی طرف سے مقرر ہیں بھائی. ذوی الفروض کا معنی ہے حصوں والے, جن کے حصے مقرر ہیں شریعت کی طرف سے بھائی. اور میں نے بتلایا یہ 10-12 قسم کے کل افراد ہیں بھائی, کل 12. البتہ ان 12 میں سے 2 سببی ہیں اور 10 نسبی ہیں بھائی. 2 سببی کون ہیں؟ میاں بیوی, اور سببی جو اور نسبی جو ہیں وہ جو نسبی رشتہ ہے جن کے ساتھ, اس میں پھر 3 مرد ہیں اور 7 عورتیں ہیں. مرد کون کون ہیں؟ باپ ہے, دادا ہے اور اخیافی بھائی ہے بھائی. باپ, دادا اور اخیا اور جد بھائی. اور جد کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ جد سے مراد جد صحیح ہے. جد صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ساتھ میت کے رشتے کے بیچ میں ماں کا واسطہ نہ آئے بھائی، تو نانا خارج ہوا، کیونکہ نانا کے ساتھ میت کا رشتہ کس کے واسطے سے ہے؟ ماں کے واسطے سے ہے بھائی، تو نانا جد فاسد ہے بھائی، وہ مراد نہیں ہے. اور جو سات عورتیں ہیں وہ آپ کو بتلایا، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، حلاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، ماں ہے، اور جدہ صحیحہ ہے بھائی. اور جدہ صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ میت کے ساتھ اس کے تعلق کے اندر نانا کا واسطہ نہ آئے بھائی. تو لہذا نانا کی ماں خارج ہوئی، اس لیے کہ اس کے ساتھ رشتہ کس کے واسطے سے ہے؟ نانا کے واسطے سے ہے. اس کے علاوہ باقی نانی، دادی وغیرہ یہ شامل رہیں بھائی. دوسرے نمبر پر تھا عصبات نسبیہ بھائی، اب وہ لکھئے بھائی. عصبات نسبیہ عصبات نسبیہ ذوی الفروض کے علاوہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو اکیلے ہونے کی صورت میں سارا مال لے جائیں، اور اگر ذوی الفروض بھی ہوں تو ذوی الفروض سے بچنے والا سارا مال لے جائیں، اور اگر میت کے ذوی الفروض بھی ہوں تو ذوی الفروض سے بچنے والا سارا مال لے لیں. اور عصبہ نسبی میت کے ساتھ نسب کا رشتہ رکھتے ہیں، اور نسب کا اعتبار باپ کی جانب سے ہوا کرتا ہے، جی. تیسرے نمبر پر آپ نے لکھا تھا عصبہ سببی، اب اس کی تفصیل بھائی. عصبہ سببی معتق میت کو کہتے ہیں، معتق میت کو کہتے ہیں بھائی. جو میت تھی فرض کرو وہ کسی زمانے میں غلام تھا بھائی، پھر اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا، تو یہ آزاد کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ معتق کہلاتا ہے، معتق میت. یہ عصبہ سببی ہے بھائی. یاد رکھیے ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، سب سے پہلے کن کا بیان ہوا؟ ذوی الفروض کا، ان میں مال تقسیم کیا جائے گا، تو ان سے جو باقی بچ جائے پھر اگلی قسم کی طرف ہم چلیں گے، اور اگر ذوی الفروض ہیں ہی نہیں تو پھر فوراً ہی دوسری قسم کی طرف چلے جائیں گے، عصبات کی طرف. اور آپ نے پڑھا کہ ذوی الفروض نہ ہوں تو عصبات سارا مال لے لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض ہوں تو پھر ان سے جو بچ جاتا ہے اس سارے کو کون لے لیتے ہیں؟ عصبات نسبیہ سارا مال لے لیتے ہیں. اور اگر عصبات نسبیہ بھی نہیں ہے بھائی تو پھر اب ہم تیسری قسم کی طرف جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ عصبہ سببی. اور عصبہ سببی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے میت کو آزاد کیا تھا، اگر یہ کسی زمانے میں غلام تھا، بھائی غلام تھا کسی زمانے میں تو اس کا عقبہ سببی ہوگا، اگر غلام ہی نہیں تھا پھر تو ہم اگلی قسم کی طرف چلے جائیں گے بھائی، اگلی قسم بھائی نمبر چار، عقبہ سببی کے اسباب اولا نسبی ثانیا سببی بھائی، اگلی سرخی لکھیے بھائی، عقبہ سببی کے اسباب اولا نسبی ثانیا سببی، اگر عصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے، اگر عصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کے جو عصبات ہیں، اس عصبہ سببی یعنی معتق کے جو عصبات ہیں، تو پھر اس عصبہ سببی یعنی معتق کے جو عصبات ہیں ان کے اس کے جو عصبات ہیں ان کو مال ملے گا، بھئی کیا لکھوایا میں نے، اگر عصبہ سببی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر تو اس کے بجائے لکھے نا، میں نے دوبارہ لکھوایا تو آپ کو، تو پھر عصبہ سببی یعنی معتق کے عصبات کو، عصبات جو ہیں ان کو مال ملے گا، اور ان کو ملے گا، اور عصبات تو آپ پڑھ چکے کتنے قسم پر ہیں، ایک عصبہ نسبی ہے اور ایک عصبہ سببی، تو معتق بھائی معتق کون تھا، عصبہ سببی، اور معتق کا کیا ہو چکا ہے پہلے سے ہی انتقال، اب اس کے عصبات کو مال دینا ہے بھائی، اور عصبات تو دو قسم پر آپ پڑھ چکے ہیں، کون، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی، اب اس معتق کے کون کس کو دیں گے بھائی، عصبہ سببی کو دیں گے یا عصبہ نسبی کو دیں گے، فرض کرو وہ جو معتق تھا وہ بھی کسی زمانے میں غلام تھا بھائی، اس کو بھی کسی نے آزاد کیا تھا تو اس کے بھی آگے عصبہ سببی ہے، اور کچھ اس کے نسبی رشتہ دار ہیں جیسے ابھی بیان ہوا وہ اس کے عصبہ نسبی ہیں، تو معتق کے بھی آگے کیا ہو سکتے ہیں، عصبہ نسبی کے ساتھ ساتھ عصبہ سببی بھی، تو اس میں کس کو دیں گے، تو یاد رکھنا ان میں پہلے عصبہ، ان میں نسبی عصبات لکھیے بھائی، اور ان میں نسبی عصبات مقدم ہوں گے، اور ان میں نسبی عصبات مقدم ہوں گے سببی عصبات پر، اور ان میں نسبی عصبات مقدم ہوں گے سببی عصبات پر، نیز ان میں صرف مردوں کو حصہ ملے گا عورتوں کو نہیں، یوں کہہ لیں کہ اس قسم میں صرف مردوں کو مال ملے گا عورتوں کو نہیں، اس قسم میں مردوں کو مال ملے گا عورتوں کو نہیں، یہ جو چوتھی قسم بیان ہوئی بھائی، کہ اگر بھائی معتق کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر کیا کریں گے، اس کے عصبات کو مال دیں گے، اور عصبات پھر دو قسم پر ہیں، کچھ نسبی ہیں کچھ سببی، تو ان میں پہلے عصبات نسبی کو دیں گے مال، اگر وہ نہ ہوئے پھر کس کو دیں گے، عصبہ سببی، اور چاہے عصبات اس کے معتق کے عصبات نسبی کو دیں یا عصبات سببی کو دیں، صرف ان میں مردوں کو حصہ دیں گے، عورتوں کو حصہ نہیں دیں گے بھائی، جی پانچویں قسم کیا لکھی تھی، نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد. بھائی سرخی لکھیے بھائی, نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد بھائی, نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد. اب دیکھیے بھائی, سب سے پہلے ہم نے کس کو دیا تھا مال؟ ذوی الفروض کو. ذوی الفروض کے بعد کس کو دینا تھا؟ عصبات نسبی کو. لیکن عصبات نسبی کوئی نہیں موجود. پھر کس کی طرف ہم چلے گئے؟ عصبہ سببی کی طرف چلے گئے. لیکن وہ عصبہ سببی بھی کوئی نہیں ہے, میت غلام ہی نہیں تھی بھائی. کسی زمانے میں بھی وہ آزادی پیدا ہوا, آزادی میں انتقال ہوا. تو پھر کس کی طرف چلے جائیں گے؟ عصبہ سببی کے عصبات. جب عصبہ سببی نہیں تو عصبہ سببی کے عصبات بھی نہیں. اب اگلی قسم کی طرف چلے جائیں گے, وہ کون سی ہے؟ تو مال ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے, تو کہتے ہیں اب وہ کس پر واپس تقسیم کیا جائے گا؟ نسبی ذوی الفروض پر. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لکھیے, اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے, اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے تو دوبارہ ذوی الفروض پر رد کرتے ہوئے, تو دوبارہ ذوی الفروض پر رد کرتے ہوئے یعنی لوٹاتے ہوئے انہیں دے دیا جائے گا, انہیں دے دیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے, لیکن یاد رکھیے کہ رد صرف نسبی ذوی الفروض پر ہوگا, کہ رد صرف نسبی ذوی الفروض پر ہوگا, نہ کہ سببی ذوی الفروض پر, نہ کہ سببی ذوی الفروض پر. معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہوئے, معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہیں, معلوم ہوا کہ میاں بیوی خارج ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب مال اب بھی کچھ باقی تھا بھائی, تو پھر ہم کس کو دے دیں گے؟ نسبی ذوی الفروض کو دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا بھائی, ان پر جو رد ہے انہی کے حصوں کے بقدر ہوگا, پھر اسی طرح ان میں مال ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا. یہ بھی لکھ دیجئے بھائی کہ نسبی ذوی الفروض پر جو رد ہوگا وہ ان کے حصوں کے بقدر ہوگا, یعنی ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا. نسبی ذوی الفروض پر رد ان کے حصوں کے بقدر ہوگا, یعنی ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر دیا جائے گا. تو لہذا سببی ذوی الفروض کو یہاں نہیں دینا بھائی. اب ہم نے دوبارہ مال بچ گیا تھا, ہم نے پھر واپس تقسیم کیا, تو صرف کس کو دیں گے بھائی؟ ذوی الفروض 12 تھے نا, ایک دو ان میں سببی تھے میاں بیوی, اب ان کو نہیں دیں گے بلکہ باقیوں کو دے دیں گے. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.